الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سترویں پارے سورہ انبیاء سے ہوا. اقترب للناس کہ قیامت کا وقت حساب کا قریب وقت قریب آ چلا ہے, لیکن غفلت شعار لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو کھیل تماشا سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور دنیا کی خواہشات میں پڑھ کر مستقل اس سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے. آپ کی شان میں گساخی کرنے لگے کہ یہ مجنون ہے, شاعر ہے, اور اس کا کلام سحر ہے, جادو کا کلام ہے. بتلایا کہ آنے والا ہر رسول مرد رہا ہے, وہی اللہ کا پیغمبر رہا ہے, اور اپنے بڑوں سے پوچھ لو جن کے پاس علم ہے کہ پہلے نبیوں کے پاس بھی, پہلا نبی بھی پہلا پیغمبر بھی مرد ہی آیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ایک آئینہ ہے, اس میں غریب امیر مالدار, اور اس میں فرمانبردار نافرمان, ماننے والوں کا نہ ماننے والوں کا, سبھی کا تذکرہ ہے. تو اس میں تمہارا بھی تذکرہ موجود ہے. دیکھو کہاں تمہاری تصویر قرآن کے صفحات میں موجود ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کتنی بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو نہ مانا, اور انہیں ان کے خوشحال گھرانوں میں ایسا پٹخا اور ایسا مارا جیسے آگ بجھ جائے تو خاک رہ جائے, جیسے کھیتی کٹ جائے تو نام و نشان مٹ جائے. پھر اللہ نے یہ ساری کائنات کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا فرمائی. فرمایا میں نے کوئی تماشا ہی کرنا ہوتا تو اپنے ہاں انتظام کر لیتا, یہ ساری دنیا کا نظام سجانے کی کیا ضرورت تھی. پھر اللہ اکیلا اور یکتا ہے, ایک سے زائد ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا. ایک گرمی ایک سردی چاہتا, ایک بارش اور ایک بارش نہ چاہتا, ایک فلاں کی عزت اور ایک فلاں کو ذلیل کرنا چاہتا, سارا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. فرمایا ہر رسول اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے اللہ کے حکموں کا تابع ہوتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. آسمان کو دیکھو کیسے اللہ اسے پھاڑتا ہے, اس کے اندر سے بارش بھیجتا ہے. ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی سے رکھی ہے. کیا پرتھوی تمہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں جس نے سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے؟ یہ اس خیال سے کہ آپ کا دنیا سے آپ چلے جائیں گے اور آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. انہیں کہہ دیجئے ہر نبی آیا ہے اور اس کی وفات کا موقع آیا ہے, اور ہر انسان نے مرنا ہے. اللہ رب العزت خیر دے کر, ازمائش دے کر ازمایا کرتا ہے, اور خیر کی شکل میں عبادت شکر ہے, ازمائش کی شکل میں عبادت صبر ہے. یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے. پھر اپنے نبی کو تسلی دی کہ پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی, آپ صبر کیجئے, قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن میزان عدل میزان انصاف قائم ہوگا, اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی, جو اس نے کیا ہو اس کے ترازوں میں آ جائے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرقان معجزے کی شکل میں, تورات کی شکل میں روشن کتاب دی جو ہدایت کا سامان تھی ڈرنے والوں کے لیے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موحد اعظم تھے, اپنے ابا اور اپنے برادی کو جب بت پرستی میں دیکھا تو انہیں منع کیا کہ تم کیا کر رہے ہو, جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تم ان کی پرستش کرتے ہو. قوم کو کہاں سمجھ میں آتی, ابا و اجداد کا طریقہ یہی چلا آ رہا ہے, تم نہیں بات کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملاً ان بتوں سے نفع نہ ہونے کا مظاہرہ انہیں دکھایا. ایک عید کا دن تھا, ساری قوم باہر نکلی اور جشن منانے کے لیے آپ بت خانے میں داخل ہوئے, ہاتھ میں کلہاڑا لیا, کسی کا سر کاٹا, کسی کی ٹانگ کاٹی, کسی کے کندھا اتارا, کسی کا ہاتھ کاٹا, اور یہ ان کا کام کر کے جو ان میں سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. جب قوم واپس آئی بت خانے میں داخل ہوئی, اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگی ایک نوجوان ہے ابراہیم اس کا نام ہے, جو ہمارے بتوں کا ہمیشہ غلط انداز سے تذکرہ کرتا ہے, اسے گرفتار کر کے لے آؤ. جب اسے گرفتار کر کے لایا گیا, پوچھا ابراہیم تم نے یہ کیا ہے؟ کہا اس بڑے سے پوچھ لو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے, اس سے پوچھ لو بتا دے گا کس نے یہ کیا ہے. قوم نے اپنی طرف شرمندگی سے کہنے لگی، ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو کچھ نہیں بتاتے، فرمایا تف ہے تم پہ، جو اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتے وہ تمہیں خبر نہیں دے سکتے، وہ تمہارا نفع نقصان کیسے کر سکتے ہیں، تمہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، انہیں معبود بناتے ہو۔ لیکن جب جاہل کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، قوت اور طاقت ہوتی ہے، تو وہ اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے حق کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ مشورہ طے ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اسے عبرت کا نمونہ بنا دو اور یوں اپنے معبودوں کا بدلہ اس سے لو۔ آگ جلا لی گئی اور ایک مہینے تک شہر والوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک ہفتے تک اس آگ کو جلایا گیا۔ اس کے شعلے آسمانوں کو چھوتے تھے، فضا میں پرندہ اڑتا وہ بھی جل کر آگ میں آ جاتا، ایسی آگ بھڑکائی۔ لیکن قریب کون جائے، ابراہیم کو ڈالے کون؟ تو منجنیک اس زمانے میں، آج کے اس کی جدید شکل توپ ہے، توپ اس کے اندر رکھ کر دور سے پھینکا گیا۔ جبرائیل امین آئے، کہنے لگے اللہ، جبرائیل امین تڑپ کر کہنے لگے اللہ تیرا خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جاؤ اس سے پوچھ لو، مدد کی ضرورت ہے تو اس سے پوچھ لو۔ جبرائیل امین آئے، کہا ابراہیم مدد کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا میرا اللہ مجھے کافی ہے اور منہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قلنا یا رکونا رکونی بردم وسلام علی ابراہیم، ابراہیم آگ میں گئے۔ بھائی آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، سمندر اور دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہوائیں اور فضائیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس کے لیے چاہے انہیں زندگی کا سامان بنا دے اور جس کے لیے چاہے ان چیزوں کو ہلاکت کا سامان بنا دے۔ یہی سمندر اور دریا کسی کے لیے نجات کا ذریعہ اللہ بناتا ہے، اور یہی سمندر اور دریا کسی کی ہلاکت کا سامان کر دیتا ہے۔ یہی ہوائیں فضائیں کسی کے لیے یہ تخت شاہی اڑ کر اس کے کام آ کر اس کی زندگی کی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور یہی ہوا اور فضا لوگوں کی زندگیوں کے خاتمے کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو یہی آگ جس کا کام جلانا ہے، یہ تاثیر بھی تو اللہ نے رکھی ہے۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے، اللہ نے آگ سے کہہ دیا اب نہیں جلانا، اب میرا خلیل آ رہا ہے، کچھ دن تک اس نے تیرا مہمان بننا ہے، تو نے اپنی میزبانی کا حق ادا کرنا ہے، نہ گرم اتنی کہ اسے تکلیف ہو، نہ ٹھنڈی اتنی کہ اسے تکلیف ہو، بردم و سلام علی ابراہیم، ایسی آگ ہو جا۔ میرے عزیزو، وہ اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آج بھی ہے، وہ اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آج بھی ہے، لیکن ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے۔ ہم صرف مادی نقشوں سے امید بھی رکھتے ہیں اور مادی نقشوں سے ڈرتے بھی ہیں، اور اسی پہ رکھ کر مطمئن بھی ہوتے ہیں، اس کی جانے پر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کی قدرت کہاں گئی؟ آج دماغ کے کسی خانے میں سوئی اس طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کی طاقت سے آج کا انسان متاثر ہے، نہیں متاثر تو اللہ کی طاقت اور قدرت سے متاثر نہیں ہے، اس کی طاقت اور اللہ نے بھی کہہ دیا انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جیسے گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آگ میں، اللہ نے انہیں نجات نصیب فرمائی، حضرت لوط کو بھی اللہ نے نجات دی، پھر بیٹا دیا اسحاق، پھر پوتا دیا یعقوب، اور پھر نبوت کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ نے سلیمان کو ایک فہم نصیب فرمایا، اور اس واقعے کے اس قصے کا فیصلہ آپ کا پسند آیا کہ ایک بکری والے کی بکریاں کسی کی چراگاہ کو خراب کر بیٹھی، دونوں ایک دوسرے کا جھگڑا لے کر حضرت داؤد کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کھیتی والے کا نقصان ہوا ہے، مالک بکریاں اس کے حوالے کر دے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، فرمایا ابا جان، میرے ذہن میں اس کا فیصلہ یوں آ رہا ہے کہ بکریاں مالک کے حوالے تو ٹھیک ہے، کیش کاشت کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں، لیکن کب تک؟ بلکہ اس وقت تک کہ کھیتی اس بکری والے کے حوالے کر دی جائے، یہ کھیتی پر محنت کرے، اور یہ اس وقت تک بکریوں سے نفع اٹھائے، اور جب کھیتی اپنی حالت پہ آ جائے تو مالک کو بکریاں واپس دے دی جائیں اور کھیتی اپنی اصلی مالک کی طرف لٹا دیا جائے. ابا نے بھی یہ فیصلہ پسند فرمایا, اس فیصلے کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, لقب ہے حضرت یونس کا ذنون, مچھلی والا نبی. اپنی قوم کے ایمان لانے پر خفا ہو کے بستی سے نکل گئے اور اللہ کی اجازت کوئی نہیں ہوئی اور ابتلا میں پڑ گئے. دریا میں کنارے پہنچے, کشتی والوں نے سوار کر دیا, کشتی طغیانی میں آ گئی. قرآن نکال گیا, کون اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے؟ تو معاملہ حضرت یونس کا آیا, پکڑ کر انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. جیسی پھینکا ادھر اللہ نے مچھلی سے کہا, جلدی چل جلدی چل, میرا بندہ یونس تیرا پیٹ میں قیدی بننا چاہتا ہے, اسے اپنے پیٹ میں لے لے, لیکن نہ اس کی ہڈیوں کو نقصان پہنچانا, نہ اس کے گوشت کو نقصان پہنچانا, وہ صرف تیرے پیٹ میں قیدی رہے گا, تیری غذا نہیں بنے گا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ میں گئے اور ایک پانی کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, مچھلی کا اندھیرا, تو کیا بول بولے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ زیادتی ہو گئی, معاف فرما دے, معاف فرما دے. سارے ان اندھیروں میں نبی بھی اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ نے پھر حضرت یونس کو نجات نصیب فرمائی. اور حضرت یونس کی دعا ایسی ہے کہ کوئی بھی غم اور پریشانی کی حالت میں اس دعا کو اخلاص کے ساتھ, اپنے اللہ پر پورے اعتماد کے ساتھ کرے گا, اللہ ضرور کوئی نہ کوئی نجات کی شکلیں پیدا فرمائیں گے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. حضرت یونس نے مشکل کے گھڑی میں اللہ کو پکارا, آگے حضرت زکریہ نے اولاد اللہ سے مانگی, نبی اولاد اللہ سے مانگے, اور آج امت کا انسان اولاد کس سے مانگ رہا؟ غیر اللہ سے مانگ رہا, مشکل کشا اسے سمجھ رہا. نبی تو اللہ سے مانگے, نبی اولاد بھی اللہ سے مانگے. پھر مائی مریم کا تذکرہ فرمایا, جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ بنایا, اور ان سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. فرمایا یہ ساری امت ایک ہی نقطے پہ تھی اور وہ عقیدہ توحید تھا, بعد میں لوگوں نے اس میں اختلاف کیا, اور ان پہ نافرمانی کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ ہے. پھر آخرت کا تذکرہ, جب زمین و آسمان سارے لپیٹ دیے جائیں گے اور نام اعمال کھول دیے جائیں گے, اور پھر فیصلہ اللہ رب العزت کے ہاں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ, ساری انسانیت کے لیے آپ رحمت بنائے گئے, اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت نبی کا سب سے بڑی دعوت کا موضوع ہوتا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ حج ہے, جس کے ابتدا میں قرب قیامت کا آخری نشانی, قیامت کا خطرناک زلزلہ, ہولناک زلزلہ, وہ ایسا ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گی, اور مائیں اپنے حمل کو عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی. لوگ مجنون نظر آئیں گے, نشے میں نظر آئیں گے, حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا. اس ہولناک کیفیت کی وجہ سے یہ ان کی کیفیت بن جائے گی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر انسان کے مختلف ادوار, مختلف مراحل سے گزرنا, نطفہ, اور پھر اس کے اندر اس کے نطفے سے خون کا لوتھڑا, اور پھر اس کے بعد ہڈیاں, اور پھر گوشت کا چڑھنا, اور پھر اس کے بعد ڈھانچے کا بڑھنا, اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر روح کا پھونکنا, اور پھر کوئی جوانی میں موت, اور کسی کے بڑھاپے پہ موت. یہ مختلف ادوار انسان پہ آتے ہیں, جو خود اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا یہ انسان نمونہ ہے, جس سے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا بعض لوگ بالکل کنارے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی نظریں مفادات پر ہوتی ہیں, ان کے نظریں مفادات پر ہوتی ہیں. اسلام نام لینے پر فائدہ ہے, اسلام کے علم مردار اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, اسلام سے دست بردار. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا آخرت کی بربادی ہے. پھر مختلف قوموں کا تذکرہ اور ان کے نظریات کا تذکرہ, فرمایا قیامت میں اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا, اور ہر چیز پر اللہ رب العزت گواہ ہے. پھر اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت, اور جنت میں سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس, یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، بیت اللہ کی خدمت کے لیے حجاج کی خدمت کی تلقین فرمائی، اور بیت اللہ کی آبادی کے لیے آواز لگانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگا اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ فرمایا تیرا کام آواز لگانا ہے، اور جن جن نے بیت اللہ میں حاضری دینی ہے ان تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ جنہوں نے اس آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ساری دنیا رکاوٹیں ڈال لے اس نے وہاں جانا ہی جانا ہے، اور جس نے نہیں کہا ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں تعلقات ہوں اس نے کوئی نہیں جانا۔ پھر وہاں کا تذکرہ کہ وہاں جانے والا مادی بھی نفع اٹھاتا ہے روحانی نفع بھی اٹھاتا ہے۔ پھر شعائر اللہ جو دین کی خاص نشانیاں ہیں ان کی عزت احترام، ان کی عزت توقیر احترام، یہ پاکیزہ دل اور تقوی والے دل کی نشانی ہے۔ پھر اللہ سے ڈرنے والے کی صفات کا تذکرہ ہے، جن کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکات دینے والے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاں عبادت کی شکل کتنی چھوٹی یا بڑی ہو اس سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے کہ نیت کیا ہے اور یہ عمل کس کی خاطر کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ ظاہری شکل سے زیادہ دل کی نیت پہ دیکھتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، دلوں کے ارادے پہنچتے ہیں۔ پھر اہل اسلام کو جہاد کا سب سے پہلا حکم ملا، اور اذن للذین، جب مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو جہاد کی اجازت دی، اور ساتھ جہاد کی حکمت بھی بتائی کہ اگر یہ فریضہ جہاد نہ ہوتا دنیا کے کسی مذہب میں خیر باقی نہ رہتی اور عبادت خانے اجڑ جاتے، کفر تبانا ہو جاتا، شر مٹانے کے لیے کفر کا زور دوڑنے کے لیے اللہ نے یہ فریضہ رکھا ہے۔ پھر اہل ایمان کو جب زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کا موقع ملتا ہے تو زمین پر کیا کرتے ہیں؟ نظام زکات قائم کر، نظام صلات قائم کرتے ہیں، نظام زکات قائم کرتے ہیں، برائیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور نیکیوں کے راستے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ اسلامی حکومت کا آئین ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، عبرت کے لیے زمین پہ چل پھر کے دیکھو نہ ماننے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ماننے والوں کا انعام کا تذکرہ ہے، اور ہمیشہ شیطان نبیوں کی تعلیمات میں شبہات ڈال کر لوگوں کو غلط فہمیوں میں ڈالتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اللہ حق کو واضح کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی دین کی حفاظت کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کے بہترین رزق کا اعلان ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، وہی برحق ہے، آسمان سے پانی وہی اتارتا ہے، زمین و آسمان کو مسخر اس نے کر رکھا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی ظاہر اور باطن کو جاننے والے ہیں، اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی بے بسی کی ایک مثال دی کہ اگر ان بتوں کے سامنے سے کوئی مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے تو ان کے پاس تو اتنی بھی قدرت نہیں کہ اس کا اٹھایا ہوا اس مکھی سے واپس لے لیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کے مطلوب بھی کمزور، معبود بھی کمزور، یہ خود بھی کمزور۔ اور پھر فرمایا مشرک شرک میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اور اللہ کو نہیں پہچانتا، تبھی تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ امت محمدیہ اللہ کی منتخب امت ہے، اور اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمین ہوا، سماکم المسلمین، اور تمہارا نام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا۔ پھر شکر، اس نعمت کے شکر پر تم نماز پڑھو، زکات دو، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اور وہ بہترین کار ساز ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔